الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان قرآن کے سلسلے میں آج سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی تفسیر انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے. یہاں اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا. سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، پھر متقین کے اوصاف بیان فرمائے، اس کے بعد پھر کافروں کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا. ان تمام گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے تقوی کے حصول کا طریقہ بیان فرمایا، اور وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت ہے. چنانچہ اسی پر ارشاد فرمایا کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا. یہاں پر دو تین چیزیں قابل ذکر ہیں. پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت کرو. عبادت کیا ہے؟ عبادت کا جو بنیادی مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کو بندہ سمجھ کے اور جس کے سامنے وہ تعظیم اور عاجزی کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، اسے معبود مستقل بذات سمجھ کے کوئی فعل کرے جو اس کی تعظیم پر مشتمل ہو. یہ عبادت کا تقریباً خلاصہ کلام ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں جو انسان کے بس میں ہیں وہ بجا لائے. اور یہاں آیت کے اندر مطلقاً تمام انسانوں کو فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو. یہ حکم کافروں کو بھی ہے، یہ حکم مسلمانوں کو بھی ہے، یہ حکم فاسقوں کو بھی ہے، یہ حکم نیکوں اور پرہیزگاروں کو بھی ہے. جو کفار ہیں ان کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، کہ عبادت کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ ایمان ہے. اور جو ایمان والے ہیں ان کو حکم ہوگا کہ اپنے رب کے احکامات پر عمل کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو عبادت کا حکم دیا تو فرمایا کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے چند انعامات اور چند احسانات گنوائے. فرمایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، گویا تم معدوم تھے، وہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تم کچھ نہ تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں حیات عطا فرمائی. تو جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی اور تم سے پہلوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس عظیم رب کی عبادت کرو. اور پھر فرمایا کہ لعلکم تتقون. عبادت کرنے کا مقصد بھی اپنے ذہن نشین کر لیں کہ عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ اس کو کسی سے فائدہ ہو یا وہ کسی سے نفع حاصل کرے. عبادت کا فائدہ بندے کو ہوتا ہے. تو ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، عبادت اس امید پر کرو کہ تمہیں تقوی مل جائے. تمہیں پرہیزگاری کی دولت مل جائے، تم متقین کے مرتبے پر فائز ہو جاؤ تو عبادت کرنے کا فائدہ تمہیں ملے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ارشاد فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مزید چند احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، وہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان کے بالائی طبقات سے تم پر پانی اتارا اور اس پانی کے ذریعے تمہاری زندگی کے اسباب مہیا کیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات ہیں کہ ایک تو پیدا کیا، اب پیدا کرنے کے بعد جو زندگی کے لوازمات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ لوازمات بھی عطا فرمائے، زمین عطا فرمائی۔ اگر زمین نہ ہو تو انسان کے رہنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اور اسی طرح زمین تو موجود ہے لیکن زمین میں قوت نمو نہ ہو، زمین میں پیداواری قوت نہ ہو، زمین سے پھل نہ ہوگے، سبزیاں نہ ہوگے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس پانی کے ذریعے زمین سے رزق پیدا فرمایا اور اس رزق کے اوپر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمائی، تو تم اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہاں آیت مبارکہ کے اندر تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے تو سیاق و سباق جو آیت مبارکہ کا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا بیان فرمایا، چنانچہ فرمایا کہ جس نے تمہیں تم سے پہلوں کو پیدا کیا، زمین پیدا کیے، آسمان پیدا کیے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ فرمایا، فرمایا کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہو، تو پہلے ذکر خدا ہوا، اب اس کے بعد ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے دین کا اسلوب ہے کہ جہاں ذکر خدا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا چونکہ بیان ہوا، اب اللہ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو اس لیے اللہ کی عظمت کا ذکر کرنے کے بعد سرکار کا ذکر ہوا، اور سرکار کی عظمت پر سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے، لہذا سرکار دو عالم کے ساتھ قرآن پاک کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر اس میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا، اس کے لیے جو لفظ بیان فرمایا وہ ہے علی عبدینا، ہمارے خاص بندے پر جو ہم نے نازل فرمایا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، آپ کے بندہ ہونے کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ جو ہمارے خاص بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا اظہار ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ وہ ملیں گی جہاں اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی نسبت حضور کی طرف فرماتا ہے، کئی جگہ فرمایا فلا و ربی کا، تیرے رب کی قسم، تو اپنے رب ہونے کا بیان کیا تو اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی، اور سرکار کے بندہ ہونے کا ذکر کیا تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف فرمائی، علی عبدینا، ہمارے خاص بندے پر۔ اس لیے اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف ہیں ان کا بیان تو انسانی طاقت سے باہر ہے کہ انسان بیان کر ہی نہیں سکتا، اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ خالق کے بندے ہیں اور تمام مخلوق آقا ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر تیسری بات جو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی، فرمایا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے خود بنا کے لے آئے ہیں یا کسی اور کے پاس سے لے ہیں، اگر اللہ کا کلام نہیں سمجھتے اور اس کو کسی بشر کا کلام سمجھتے ہو، کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک صورت تم بھی بنا کے لے آؤ. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی بشر کا کلام ہے، تو تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز ہے، اپنی زبان دانی پہ ناز ہے، اپنے آپ کو تم عربی اور دوسروں کو عجمی یعنی گونگا سمجھتے ہو، دوسروں کے اوپر تم اپنی فوقیت جماتے ہو اور اپنے آپ کو بڑے عظیم شعرا شمار کرتے ہو، بڑے بڑے ادیب اپنے آپ کو شمار کرتے ہو، تو اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام ہے، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی اس جیسا کوئی کلام بنا کے لے آؤ. اور پھر اس میں تمہیں یہ بھی اجازت دی جاتی ہے کہ کوئی فرد واحد نہ بنائے بلکہ تم سب بڑے بڑے فصحا بلغا مل جاؤ، بڑے بڑے ادیب جمع ہو جاؤ اور سب مل کر قرآن پاک کی ایک سورت کے برابر کوئی دوسری سورت بنا کے لے آؤ. اور اس میں حد نہیں ہے کہ بڑی سورت ہے یا چھوٹی سورت ہو، سورہ کوثر جیسی چھوٹی سی سورت بھی اگر تم بنا سکتے ہو تو بنا کے لے آؤ. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا کہ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ اگر تم نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں، ہم فرمائے دیتے ہیں کہ تم یہ نہ کر سکو گے، اگرچہ سب لوگ جمع ہو کر قرآن پاک کی ایک سورت کی مثل بنانے کے لیے کوشش کریں تو ایک سورت بھی نہیں بنا سکتے. تو فرمایا کہ جب قرآن پاک کا معارضہ اور مقابلہ نہیں کر سکتے تو فتق النار التی وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو قرآن پاک کی مثل لانا یہ مخلوق کے لیے ممکن نہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں، کسی جن کی طاقت میں نہیں کہ قرآن پاک جیسی ایک سورت لے آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ قرآن پاک جیسی 10 سورتیں بنا کے لے آ. تو قرآن پاک جیسی ایک سورت، قرآن پاک جیسی 10 سورتیں، یا قرآن پاک جیسی چند آیتیں بنانا بھی کسی انسان کے بس میں نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، قرآن پاک کی سورتوں جیسی سورتیں بنانے کی کوشش کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ بڑے بڑے فصیح لوگوں کے بارے میں روایات میں موجود ہیں کہ قرآن پاک جیسی ایک سورت بنانے کے لیے کوشش کرتے، ایک دن سورت لکھتے کوئی چھوٹی سی 3-4 آیتوں پر مشتمل، پھر اگلے دن جب قرآن پاک کی اس سورت کے ساتھ اس کو ملا کر دیکھتے تو خود ہی کہہ دیتے کہ نہیں، قرآن پاک کا مقابلہ نہیں ہوا. پھر اگلے دن کوشش کرتے، پھر اگلے دن کوشش کرتے، 6-6 مہینے گزر جاتے اور 6 مہینے کے بعد یہ کہہ کر قلم چھوڑ دیتے کہ اس قرآن کی مثل لکھنا ہمارے بس میں نہیں، ہماری طاقت میں نہیں. اس وقت دنیا کے اندر اسلام کے کتنے دشمن، مسلمانوں کے کتنے دشمن، قرآن پر اعتراض کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں، ان سب کے اعتراضات، ان سب کی مخالفتیں، ان سب کے معارضے اپنی جگہ. اسلام اور قرآن کی حقانیت پہ صرف اتنی دلیل کافی ہے کہ اگر تمہیں اسلام پر اعتراض ہے، تم اسے صحیح نہیں سمجھتے، قرآن کو صحیح نہیں سمجھتے، تو ٹھیک ہے، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ. قرآن پاک نے کتنا کھلا چیلنج دیا ہے، اگر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ گے تو تمہارا مدعا ثابت ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں نہ کوئی اس کی کوشش کرتا ہے اور نہ کوئی اس کی کوشش کر سکتا ہے، اور اگر کرے گا تو اس میں کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا. آیت مبارکہ میں فرمایا فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. آدمی تو جہنم کا ایندھن ہے اس طور پہ کہ جو مشرکین ہیں، جو کافرین ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. پتھر جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان پتھروں سے مراد وہ بت ہیں کہ جن کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے. ان پتھروں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ اصل میں ان مشرکین کی ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے کہ جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، ان کی حالت یہ ہے کہ آج تمہارے ساتھ جہنم کے اندر وہ بھی موجود، اور پھر ان پتھروں کے ذریعے جو وہ بت تھے ان پتھروں کے ذریعے ان کافروں مشرکوں کے عذاب میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ تو گویا جن پتھروں کو جن بتوں کو اپنا معبود سمجھا اپنا مشکل کشا سمجھا انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کو عذاب دے گا۔ پھر آیت مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرمایا اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے دو چیزیں پتہ چلی، پہلی بات یہ پتہ چلی کہ جہنم وجود میں آ چکی ہے، جہنم پیدا ہو چکی ہے، جہنم موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کے صیغے میں ارشاد فرمایا اعدت، جہنم تیار کی گئی ہے، یعنی تیار کی جا چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم وجود میں آ چکی ہے۔ اب یہ کائنات میں کہاں ہے؟ تو یہ جو ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، ہمارے مشاہدے سے باہر ہے۔ تو اب اس وجہ سے کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ چونکہ ہم نے تو آسمان و زمین بہت سارے دیکھ لیے، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، کائنات کے اندر کروڑوں چیزیں جو ابھی تک انسانوں نے دیکھی نہیں لیکن ان کا وجود ہے۔ تو اسی طرح جہنم موجود ہے لیکن ابھی ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، اور وہ مشاہدہ ہمیں مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ اور دوسری بات ارشاد فرمایا للکافرین، جہنم تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو اس سے پتا چلا کہ بنیادی طور پر جہنم کافروں کے لیے ہے۔ مسلمان جو جہنم میں جائیں گے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، تو وہ کچھ عرصے کے لیے جائیں گے، اس کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے، کیونکہ بنیادی طور پر جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو پھل دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صرف صورت میں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا، اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں آیت مبارکہ میں کئی امور کا بیان ہوا۔ پہلے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دو ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کافروں اور ان کے عذاب کا تذکرہ فرماتا ہے تو اس کے بعد ایمان والوں اور ان کی جزا کا تذکرہ بھی فرماتا ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ کافروں کے یہ اوصاف ہیں، اور آخر میں فرمایا اعدت للکافرین، جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو چونکہ پچھلی آیت میں جہنم اور کافروں کا تذکرہ ہوا، اب اگلی آیت کے اندر جنت اور ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا، تو فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو بشارت دو۔ تو اس سے ایک ہمیں اسلوب بھی سمجھ آتا ہے کہ واعظ و نصیحت کا طریقہ یہ ہے کہ ترغیب اور ترہیب، یعنی فضائل کا بیان اور عذاب کی وعیدوں، ان دونوں کا بیان ہونا چاہیے۔ صرف از صرف ثواب، صرف از صرف رحمت کا ایسا بیان کہ جس کی وجہ سے لوگ عمل سے غافل ہو جائیں، یہ درست نہیں۔ اور فرمایا کہ ان کے لیے تو جو ایمان والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں، فرمایا صالحات، صالحات وہ نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہیں، خواہ وہ فرض ہیں، خواہ واجب ہیں، خواہ نفل ہیں، خواہ سنت ہیں، خواہ وہ کسی اور درجے سے تعلق رکھتی ہیں، صالحات وہ نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہیں اور اس کے حکم کے موافق ہیں، تو ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَأُتُوبِ ہی مُتَشَابِحَ، جنت کے بارے میں تذکرہ فرمایا کہ جنت کے اندر جنتیوں کو پھل دیے جائیں گے۔ اب وہ پھل کے بارے میں دو تفسیریں ذکر کی گئی ہیں کہ پہلے پھل دیا جائے گا، جب دوبارہ پھل دیا جائے گا تو وہ دوبارہ ملنے والا پھل پہلے پھل سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن جب جنتی وہ پھل کھائیں گے تو اس کی لذت اور اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا اور پہلے سے بڑھ کے ہوگا، تو اس کی وجہ سے ان کے سرور اور ان کی لذت اور ان کی خوشی کے اندر اور بھی اضافہ ہوگا۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر جو پھل ہمارے ہاں موجود ہیں، जन्नत के अंदर भी ऐसे ही फल दिए जाएंगे। जब ये फल जन्नतियों को मिलेंगे तो वो कहेंगे कि हादल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, ये तो वो फल है जो हमें पहले भी मिला, यानी हमें दुनिया के अंदर भी मिला था, लेकिन फरमाया कि उनको ज़ाहिरन मिलता जुलता फल दिया गया। जब वही फल जन्नत में खाएंगे तो जन्नती फल का जायका दुनियावी फल से हजारहा गुना ज़्यादा बेहतर होगा और वो जन्नती फल दुनियावी फल से बहुत ज़्यादा उम्दा और आला होगा। तो इसकी वजह से उनकी खुशी के अंदर मज़ीद इजाफा होगा। और फिर इस फल और इन नेमतों के साथ अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है वालहुम फीहा अज़वाज मुतहरा, जन्नतियों को जन्नत में पाकीज़ा बीवियाँ मिलेंगी। पाकीज़ा बीवियों से क्या मुराद है? जो पाक हैं। किन चीज़ों से? ज़ाहरी और बातनी तमाम आलाइशों से, ज़ाहरी और बातनी तमाम खराबियों से, ज़ाहरी और बातनी तमाम गंदगियों से। ज़ाहरी जो अवारद निस्वानी है, जो औरतों को अवारिस जो है वो लाहिक होते हैं, तो जन्नती बीवियां जो है वो इनसे पाक होंगी। और बातनी खूबियां क्या होंगी? बातनी तौर पर वो खराबियों से पाक क्या होंगी? उनमें चिड़चिड़ापन नहीं होगा, उनमें जिद नहीं होगी, उनमें हठधर्मी नहीं होगी, उनमें बद अखलाकी नहीं होगी, उनमें बदतमीजी नहीं होगी। तो ये जो बातनी खामियां हैं, जन्नती बीवियां इन खामियों से भी पाक होंगी। और फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया वहुम फीहा खालिदून, और ये जन्नती जन्नत में हमेशा रहेंगे। जन्नती जो एक मरतबा जन्नत में चला गया वो जन्नत से दोबारा निकाला नहीं जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की उन अजीम नेमतों के अंदर होगा। तो यहां आयत मुबारका के अंदर जन्नत का बयान हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जन्नत तैयार फरमाई ईमान वालों के लिए। जन्नत की अजमत क्या है इसका हकीकी तौर पर तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कि ईमान वालों के लिए ऐसी ऐसी नेमतें और ऐसी ऐसी आंखों की ठंडक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तैयार की है कि जो तुम्हारे दिल के ऊपर भी गुजर नहीं सकती, जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर कैसी कैसी नेमतें रखी हैं। अहादीस मुबारका के अंदर जो जन्नत की अजमत और जन्नत की नेमतों का तस्किरा है उनमें से कुछ जो है सदर शरिया बदर तरीका मौलाना अमजद अली आदमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहार शरीयत के पहले हिस्से के अंदर तहरीर फरमाया, उसमें चंद एक चीजें सिर्फ अर्ज करता हूं। फरमाते हैं कि अगर जन्नत की कोई नाखून भर चीज दुनिया में जाहिर हो तो तमाम आसमानों जमीन उसके नूर से आरास्ता हो जाएं, और अगर जन्नती का कंगन यानी कलाई का एक जेवर जाहिर हो तो आफताब की रोशनी मिटा दे जैसे आफताब सितारों की रोशनी को मिटा देता है। मजीद फरमाया जन्नत की इतनी जगह जिसमें कोड़ा यानी वो चाबुक दुर्रा जिसके साथ ये घोड़े वगैरह को जो मारा जाता है, जन्नत की इतनी जगह जिसमें कोड़ा रख सके, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इन तमाम से बेहतर है। फिर फरमाया कि जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों की और मुश्क के गारे से बनी होंगी, यानी पानी की बजाय उसमें मुश्क होगा, मिट्टी की जगह और पानी की जगह उसमें मुश्क होगा और उसकी ईंटें जो हैं वो सोने और चांदी की बनी होंगी। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद होगा। और मजीद फरमाया कि जन्नतियों में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वो शख्स होगा जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के वजह करीम के दीदार से हर सुबह शाम मुशर्रफ होगा, यानी अल्लाह ताला का जो दीदार करेगा। और जब जन्नती जन्नत में जा चुके होंगे, हदीस मुबारक है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनसे फरमाएगा कि ऐ जन्नतियों क्या कुछ और भी चाहते हो जो मैं तुमको अता करूं? तो जन्नती अर्ज करेंगे ऐ मौला तूने हमारे मुंह रोशन किए, जन्नत में दाखिल किया, जहन्नम से नजात अता फरमाई, हमें और क्या चाहिए? उस वक्त अल्लाह अज़्ज़ा वजल वो पर्दा जो मखलूक पर था उसे उठा देगा और जन्नतियों को अल्लाह अज़्ज़ा वजल का दीदार नसीब होगा। सदर शरिया आखिर में दुआ लिखते हैं अल्लाह मरजुकना जियारत वजहिकल करीम बिजाही हबीबी कर रऊफुर रहीम अलैहि सलातु व तस्लीम, ए अल्लाह अपने हबीब रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें अपना दीदार नसीब फरमा। हो नजरे करम बहरे जिया सूए गुनाहगार, جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے. اس کے بعد اللہ عز و جل مزید قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے, مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر. بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے, اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے. اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے, اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے. یہاں آیت مبارکہ میں بہت سارے امور بیان فرمائے. پہلے فرمایا ان اللہ لا یستحیی, بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی مثال بیان فرمائے, مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی. اس کے شان نزول کے بارے میں علماء کرام نے دو قول بیان فرمائے. ایک قول تو یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال دی, جو ابھی ہم پچھلے رکوع کے اندر سن کر آئے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کی اور آگ جلانے والوں کی جو مثالیں بیان فرمائی ہیں, تو جب منافقین کے لیے یہ مثالیں بیان کی گئیں تو اس کے اوپر منافقین نے اعتراض کیا کہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرے. اور ایک قول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جھوٹے معبودوں کی کمزوری اور زوف کا بیان مکڑی کے ساتھ کیا کہ مکڑی کے جالے کی طرح ان کی کمزوری ہے, تو اس پر کفار نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ وہ مکھیوں مچھروں اور مکڑیوں کا تذکرہ کرے. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ سمجھانے کے لیے وہ کیا چیز بیان فرمائے, جیسی چیز ہے ویسی بیان کی جائے گی. لازمی بات ہے کہ اگر حقیر چیز کا بیان کریں گے تو اس کے لیے ہاتھی کی مثال تو نہیں دیں گے. چھوٹی چیز کا بیان ہے تو سمجھانے کے لیے مثال بھی چھوٹی چیز کی دی جائے گی. اگر حق کا بیان ہے تو مثال نور کے ساتھ دی جائے گی, اور اگر ظلم اور باطل کا بیان ہے تو اس کی مثال تاریکی کے ساتھ دی جائے گی. اگر کسی کی عظمت بیان کرنی ہے تو مثال بڑی شے کے ساتھ دی جائے گی, اور اگر کسی کی حقارت بیان کرنی ہے تو مثال مکھی مچھر کے ساتھ دی جائے گی. حقارت بیان کرنی ہے تو سونے اور ریشم کے ساتھ تو مثال نہیں بیان فرمائیں گے. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ سمجھانے کے لیے مثال بیان فرمائے, مکھی مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی ہو. پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں مختلف چیزیں بیان فرماتا ہے, مثالیں ہیں یا اس کے علاوہ اور چیزیں بیان فرماتا ہے, تو اس وقت دو گروہ ہوتے ہیں, ایک ایمان والوں کا اور ایک کافروں کا. ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی شے ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس پر اعتراض نہیں کرتے, وہ اس کے بارے میں ایسی باریکیاں تلاش نہیں کرتے کہ جو اعتراض کی بنیاد بنے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ چیز اللہ عز و جل کی طرف سے ہے, جب یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ حق ہے, یہ درست ہے, یہ سچ ہے, یہ صحیح ہے. جبکہ کافروں کی مثال یہ ہے کہ جب اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں, اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں. تو اس سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا کام یہ نہیں کہ اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی حکم ہے قرآن میں حدیث میں, یا فقہ کرام قرآن و حدیث سے مستنبط کر کے کوئی حکم بیان کریں تو اس پر اعتراض شروع کر دے کہ یہ تو ہماری عقل میں آتا نہیں ہے, یہ تو فضول ہے, یا معاذ اللہ غلط ہے, یا اس کے اندر یہ اعتراض بنتا ہے. نہیں, مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں سے مرعوب ہو کر, کافروں کے اعتراضات سے مرعوب ہو کر, وہ قرآن حدیث اور دین اسلام پر اعتراض کرنا شروع نہ کر دے, بلکہ قرآن حدیث پر ایمان رکھے, اسلام پر ایمان رکھے, اور ان کے دفاع کی کوشش کرے. تو ایمان والے کون؟ فرمایا فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم, جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا مراد لیا اس مثال سے. تو ایمان والوں کا اور کافروں کا فرق جو ہے وہ ان کی باتوں سے اور ان کے طرز عمل سے معلوم ہو جاتا ہے. پھر مزید فرمائے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے یا جو بہت زیادہ قرآن پاک بیان کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حق کے اوپر ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے یہ بھی شبہ ہوتا ہے کہ کسی جو ہے خطیب کو، کسی واعظ کو یا کسی جو ہے وہ گروہ کو بہت قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھے تو سمجھتے ہیں کہ یار یہ حق پہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا قرآن پڑھتے ہیں، صبح فجر کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ڈھیروں ڈھیر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ سچے ہوں گے۔ نہیں، قرآن پاک کثرت سے پڑھنے والا سچا بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ سچا وہ ہے کہ جو حدیث صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین کی سمجھ کے مطابق قرآن پڑھتا اور سمجھتا ہے۔ صرف قرآن پاک کثرت سے پڑھنا اگر حق ہونے کی علامت ہوتی تو وہ لوگ جو حدیث کے منکر ہیں وہ تو پڑھتے ہی قرآن ہیں، تو وہ تو صرف قرآن پڑھ رہے، تو اس کا مطلب کیا کہ وہ حق میں ہو گئے؟ نہیں۔ جو سرکار دو عالم کی حدیث کا انکار کرنے والا ہے یا جو عظمت انبیاء کا انکار کرنے والا ہے، جو اولیاء کی شان کا انکار کرنے والا ہے، جو بتوں کی آیتیں انبیاء و صالحین پر منطبق کرنے والا ہے، جو مسلمانوں پر وہ آیتیں چسپا کرتا ہے جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو یہ اگرچہ کتنا ہی قرآن پاک پڑھنے والا ہو یہ بندہ یدل بھی کثیرہ کے اندر آتا ہے، کہ یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے ذریعے گمراہ کر دیا۔ تو اس لیے بہت زیادہ قرآن پاک بیان کرنا جو ہے یہ کوئی حق ہونے کی علامت نہیں۔ ہاں، صحیح بیان کرنا حق ہونے کی علامت ہے۔ خواہ قرآن پاک کی ایک ہی آیت بیان فرمائے، پھر فرمائے وما یضل به الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے، اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ یہاں فاسق کا لفظ بیان فرمایا۔ فاسق تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک فاسق کی قسم ہے، فسق کا ایک درجہ ہے تغابی۔ تغابی کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اتفاقیہ کبیرہ گناہ کر رہے اور اس کو برا سمجھتا ہو۔ دوسری قسم ہے انہماک۔ انہماک کا مطلب ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اور اسے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اور تیسری قسم ہے جحود۔ جحود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ جو قطعی یقینی ہے اس کو اچھا سمجھ کر، یعنی اس کی حرمت کا انکار کر کے اس کو اچھا سمجھ کر جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ یہ تیسرا شخص کہ جو حرام قطعی کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، یہ شخص دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں تین چیزیں بیان فرمائی۔ پہلا بیان فرمایا کہ اللہ کے وعدے توڑتے ہیں۔ دوسری بات بیان فرمائی جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے توڑتے ہیں، اور تیسری چیز بیان فرمائی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو تین چیزیں، اللہ کے وعدوں کو توڑنا، جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو کاٹنا، اور زمین میں فساد برپا کرنا۔ ان تین چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ عہد توڑنے کا یہاں پر تذکرہ ہوا، یہاں عہد کون سا مراد ہے؟ تو مفسرین کے نام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں جو عہد لیا تھا کہ سب لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، یہ جو عہد لیا تھا اس عہد کی خلاف ورزی کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا، یہ اس عہد کو توڑنا ہے۔ اور بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ عہد تین ہیں۔ ایک عہد وہ ہے جو یوم الست مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے، انسانوں کے دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے اللہ عز و جل نے لیا تھا، جس میں فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ ایک وہ عہد۔ دوسرا عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا تھا کہ وہ دین کی جو ہے تبلیغ فرمائیں گے۔ اور تیسرا عہد وہ کہ جو اللہ عز و جل نے علماء سے لیا تھا کہ وہ حق کو چھپائیں گے نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ تینوں عہد قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ تو فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو وہ لوگ داخل ہیں کہ جنہوں نے یہ عہد کیا کہ حق بیان کریں گے، حق چھپائیں گے نہیں۔ लेकिन इसके बावजूद हक छुपाते हैं। कहा गया कि सरकार की अजमत बयान की जाएगी लेकिन बयान नहीं करते। कहा गया कि अहकाम शरईया बयान करेंगे लेकिन अहकाम शरईया में रद्दो बदल करते हैं, तगीर व तहरीफ करते हैं, उनमें तब्दीली करते हैं। तो ये वो लोग हैं उलाइका हुमुल खासिरून, जो खसारा पाने वाले, वयुफसिदूना फिल अर्द, और ये ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। तो ज़मीन में फसाद बर्पा करना एक तो कुफ्र व शिर्क के ज़रिए, और एक इसके अलावा जो मुतलकन फसाद बर्पा करना है वो भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सख्त नापसंदीदा और नाजायज़ व हराम है। मजीद फरमाया कि वयक्तऊना मा अमर अल्लाह बिही अन युसला, वो लोग काटते हैं उस चीज़ को जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। अब जिन चीज़ों के मिलाने का, जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया वो क्या है? नंबर एक, रिश्तेदारों से ताल्लुकात जोड़ना। नंबर दो, मुसलमानों के साथ दोस्ती और महब्बत करना। नंबर तीन, तमाम अम्बिया को तस्लीम करना। और नंबर चार, तमाम किताबों की तस्दीक करना और हक पर जमा होना। अब इनको तोड़ना क्या हुआ? रिश्तेदारों से जोड़ने का फरमाया तो रिश्तेदारी तोड़ दी जाए, मुसलमानों के साथ अच्छे सलूक का फरमाया, दोस्ती और मोहब्बत का फरमाया, उनसे नफरत और बुग्ज़ रखा जाए, अदावत रखी जाए, दुश्मनी रखी जाए। अम्बिया को तस्लीम करने का फरमाया तो उनका इनकार किया जाए, तमाम किताबों की तस्दीक का फरमाया उनका इनकार किया जाए। तो ये चीज़ जो है ये है अल्लाह के अहद को तोड़ना और उन चीज़ों को काटना जिनके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, कई फतकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम थुम्मा युमीतुकुम थुम्मा युहयीकुम थुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम कैसे अल्लाह के मुनकिर हो सकते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे तो उसने तुम्हें पैदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा। यहां पर तौहीद व नबूवत के दलाइल, कुफ्र व ईमान की जजा व सजा के बाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया के कुफर की बुराई और कुफर की खराबी और ईमान की फजीलत और ईमान की अजमत जब ये तुम्हारे सामने वाजे हैं तो इसके बाद तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो जिसके तुम पर इतने एहसानात हैं कि तुम कुछ ना थे। कई फतक फुरूना बिल्लाही व कुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे यानी बेजान जिस्म थे या थे ही नहीं, लेकिन उसने तुम्हें जिंदगी अता फरमाई, तुम्हें जिंदगी अता फरमाई, तुम पैदा हुए और उसके बाद वो तुम्हें दोबारा मौत अता करेगा, मर जाओगे, उसके बाद तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता करेगा, या कब्र की ज़िंदगी या आखिरत की ज़िंदगी, दोनों मुराद हो सकती हैं। तो तुम्हें ज़िंदगी अता फरमाएगा और फिर तुम अल्लाह की बारगाह में अपने हशर व नशर के लिए, अपने हिसाब के लिए जमा होगे। तो जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इतना एहसान है कि तुम कुछ ना थे, उसने तुम्हें वजूद दिया, ज़िंदगी दी, ज़िंदगी के लवाजिमा दिए, नेमतें अता फरमाई, तो उसके बावजूद तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो? फिर फरमाया, हुवल लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन थुम्मा स्तवा इलस समाई फसव्वाहुन्ना सब्अ समावात वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। वही है जिसने जो कुछ ज़मीन में है सब तुम्हारे लिए बनाया, फिर उसने आसमान के बनाने का कसद फरमाया तो ठीक सात आसमान बनाए, और वह हर शय का खूब इल्म रखता है। यहाँ फरमाया कि जो कुछ ज़मीन में है अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया, तो जो कुछ ज़मीन में है वो हमारे लिए बना कि हमारे लिए ज़मीन में ज़ाहरी बातनी फ़वाद, ज़ाहरी फ़वाद तो हम सबके सामने खाते हैं पीते हैं, ज़मीन से फ़ायदे उठाते हैं, मादनियात रिज़्क हज़ारों लाखों चीज़ें हमें ज़मीन से मिलती। बातनी फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए अल्लाह की अजमत का पता चलता है, अल्लाह की कुदरत का पता चलता है और अल्लाह ताला की अजमत व शान का पता चलता है। तो ज़ाहरी बातनी फ़वाद ज़मीन के अंदर है। इसी आयत मुबारक पर उलमा किराम ने फरमाया कि इससे पता चलता है कि असल अशिया के अंदर यह है कि अशिया जो है मुबाह हैं, जायज़ हैं, हलाल हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ ज़मीन में है वो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा फरमाए। तो चूंकि हमारे लिए पैदा फरमाए तो हम इस्तेमाल करेंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे, तो हमारे लिए वो पैदा हुई। तो जिन चीज़ों से शरीयत ने मना नहीं फरमाया वो चीज़ें हमारे लिए हलाल हैं। और फिर फरमाया, वह हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर शय का इल्म रखने वाला है। तो उसने हर शय को अपने इल्म से पैदा फरमाया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें कुरान का फहम अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।